بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقده السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي رحمه الله، اسپیاری کتاب کی شرح قدرت سے جاری ہے. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اہل بدعت کی علامات کے تعلق سے، اور پہنچے تھے شیخ ربیع رحمہ اللہ کس جملے پر، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حذر من اہل بدع وامر بقتل الخوارج. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدعت سے خبردار کیا اور خوارج کے قتل کرنے کا حکم دیا. خوارج معروف بدعتی گروہ ہے جس کا ظہور اور ابتداء اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذو الخویصرہ التمیمی شخص سے ہوا تھا، اور یہ شخص ان خوارج کا باپ سمجھا جاتا ہے جس نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر. جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ آپ عدل انصاف سے کام نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شخص نے گستاخی کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی پیٹ میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی خاص صفات بیان کی ہے، ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. بڑے خطرناک اور خوفناک صفات ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ظاہراً بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کی جماعت ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی نماز کو حقارت سے دیکھے گی کہ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں کچھ. اتنی عمدہ طریقے کی نماز پڑھنا ظاہراً، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حلق سے اترتا نہیں ہے، کیا ایسے لوگ بھی بھٹک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، بڑا سوال ہے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمۃ العالمین بنا کر بھیجا ہے، رحمۃ العالمین علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، تعجب ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس خطرناک اور خوفناک گروہ کے تعلق سے چند اہم باتیں. اس حدیث میں جس کا بھی میں ذکر کروں گا، اور پھر اس گروہ کے تعلق سے اور اس گروہ کے شر اور فساد کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال فیہم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا، یعنی خوارج کے تعلق سے، یخرج فیکم قوم، تمہیں نکلیں گے ایک قوم، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، یعنی کہ نماز کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو حقارت سے دیکھو گے، وصیامکم مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے، وعملکم مع عملہم، اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال سے، ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن کی تلاوت کریں گے ان کے حلق سے نہیں اترے گا، یعنی کثرت سے تلاوت قرآن حلق سے نہیں اترے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حلق تک رہے گا، دل تک نہیں اترے گا، سمجھنے کی بات ہے. لا يجاوزوا حناجرهم، لا يجاوزوا حناجر، حنجرة كهتين جو حلق هي يعني سي دي الكترة فاصلة، هيك مريض کا فاصلہ یہ سے کم ہے، یہاں تک رہے گا دل تک نہیں اترے گا، یعنی سمجھیں گے نہیں قرآن مجید کو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اور جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید کی تعلیمات اور احکام کے خلاف سمجھ کے عمل کیا وہ گمراہ ضرور ہوا اور اس سے فساد بھی لازمی ہوا. آگے سنیں، لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے. تشبیہ دیکھیں، تیر ہے جب کمان سے نکل جاتا ہے واپس لوٹتا ہے نہیں لوٹتا، وہ تو شکار کے پار چلا جاتا ہے. اور یہ لوگ جب اس راستے کو اختیار کریں گے اور قرآن مجید کو غلط سمجھیں گے اور زیادہ غلط سمجھیں گے، کیونکہ تلاوت زیادہ کریں گے اور زیادہ غلط سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے غلط عمل کریں گے جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مخالف عمل ہے، تو دین سے بالکل دور چلے جائیں گے. دین کے صرف عمل نہیں کرنا پڑتا، اب یہ سمجھیں دین پر صرف عمل کیا جاتا ہے بس، نہیں، دین پر صحیح عمل کیا جاتا ہے اور دونوں میں فرق ہے. عمل تو کوئی بھی کرتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان عمل کرتا تو ہے نا، ہم سے عمل کا مطالبہ ہے یا صحیح عمل کا مطالبہ ہے؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل، کیوں ہے عمل کیوں نہیں ہے؟ ہمارا جینا ہمارا مرنا سب آزمائش ہے، موت آزمائش ہے، زندگی بھی آزمائش ہے. کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمیں آزمانے کے لیے، آزمائش میں ہیں ہم. آزمائش کیا ہے؟ دو لفظ، احسن عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ احسن عمل کیا ہے کامیاب ہے، احسن عمل نہیں کیا تو ناکام ہے. سمپل سی ایکویشن ہے نا. دوسری حدیث دیکھ، وقال فیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا، اینما وجدتم فاقتلوہم، ان کو جہاں کہیں پر بھی پاؤ انہوں کو قتل کر دو. اینما وجدتموہم فاقتلوہم، تیسری حدیث، وقال فیہم لو ادرکتم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پالوں اس گروہ کو جب یہ خارج ہوگا اور فساد برپا کرے گا یعنی، تو میں لازمی ان کو قتل کروں جیسے کہ عاد قتل ہوئے. ہود علیہ السلام کی قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ایسے ہلاک ہوئے کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے. اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، ایسی آندھی بھیجی، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، اپنی طاقت پر، جسم کی طاقت پر، جو ان کے وسائل تھے ان پر بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، پہاڑوں کو چیر کر گھر بناتے تھے اپنے، پہاڑوں کے لیے جیسے کھلونا تھا پہاڑوں سے کھیلتے تھے، اتنی طاقت تھی. لیکن جب شرک میں مبتلا ہوئے، رب کی نافرمانی کرنی تھی، تکبر اور گھمنڈ تھا، جہاں سے گزرتے تھے لوگ سر جھکا دیتے تھے، اتنی طاقتور قوم تھی. لوگوں کے دلوں میں ان کا ڈر بیٹھ چکا تھا، لوگ ڈرتے تھے ان سے، اتنی ہیبت تھی. لیکن دنیا کے لیے تا قیامت عبرت کا نشان بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں ان کو پالوں یعنی میرے ہوتے ہوئے اگر یہ گروہ نکلا تو میں ان کو قتل کروں گا جیسے کہ عاد کا قتل ہوا. اور بھی احادیث ہیں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے یہ حدیث جو ہیں صحیح بخاری مسلم اور صحاح میں صحیح احادیث ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جہنم کے کتے ہیں نعوذ باللہ. یہ الفاظ دیکھیں ذرا, ایسے لوگوں کے لیے جو نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین الفاظ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تاریخ دیکھ لیں آپ, سب سے زیادہ شر اور فساد ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. قرآن کے خلاف ظاہرات کرنا, نکلنا, شر پھیلانا, فساد پھیلانا, بد امنی پھیلانا, قتل و غارت کرنا, جس کی بنیاد اور اساس تکفیر ہے. پہلے لگاتے ہیں کفر کا فتویٰ, مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے. جس نے جھوٹ بولا وہ کافر ہے, جس نے زنا کیا وہ کافر ہے, جس نے کسی کا حق کھایا وہ کافر ہے, جس نے ظلم کیا وہ کافر ہے, شرابی کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ تو قرآن مجید, جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو ہمیشہ جہنم میں تو کافر ہی رہتے ہیں. پھر حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان ہوتا ہی نہیں ہے, جب زناکار زنا کرتا ہے اس کا ایمان تو ہوتا ہی نہیں ہے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, تو ایمان کی تو نفی کی گئی ہے نا. جب ایمان کی نفی کی جاتی ہے تو پھر تو کافر باقی رہتا ہے, تو اور کیا رہتا ہے؟ صحابہ اور سلف نے ان احادیث کو کیسے سمجھا ہے, ان آیات کریمہ کو کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ نے کسی مسلمان کی گناہ کبیرہ کی وجہ سے تکفیر کی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. پھر اگر ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا تو چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو ہے نا, جب چور چوری کرتا ہے چوری ثابت ہو جاتی ہے, اگر چوری کرنا کفر ہے تو پھر کافر مرتد کی سزا تو موت ہے نا, تو ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ زانے کو کوڑے کیوں مارے جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ عجب دیکھا ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے لیکن حلق سے اترتا نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہیں, عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل کا طریقہ غلط ہے. احسن تو دور کی بات ہے, عمل اللہ کے حق قابل قبول ہی نہیں ہے. اخلاص کی بات, جہاں تک بات اخلاص تو اتباع سنت ہے, نہیں ہے. کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتباع ہے کہیں پہ, اتباع کب ہوتی ہے؟ جب انسان مسلمان صحیح سمجھتا ہے پھر عمل کرتا ہے نا. اتباع سنت کا مطلب پہلے سنت کو پڑھو, سمجھو, پھر عمل کرو. اتباع سنت مطلب کیا ہے؟ جب کہتے لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد رسول اللہ اتباع سنت ہے. جیسے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں توحید عبادت, اتباع بھی ہم صرف اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, یہ توحید اتباع ہے. یہ کلمہ توحید ہے نا. ایک رب کی عبادت کرنی ہے اور ایک رسول کی اتباع کرنی ہے علیہ الصلاۃ والسلام, یہ کلمہ توحید ہے دو لفظوں میں. تو اتباع سنت کب ہوگی؟ جب سنت کو سمجھے غلط ہے. اتباع ہو سکتی ہے؟ ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ احسن عمل ہے, یہاں پر تو عمل ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کے بیچ میں آگے ذکر ہوگا اس کا, جو فتنہ ہوا, قتل و غارت ہوئی, وجہ کیا تھی؟ کون تھے؟ یہ خوارج تھے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں ہر معاشرے, پوری تاریخ دیکھیں آپ, امت مسلمہ میں فتنہ, شر اور فساد کی جڑ جو ہے وہ دو گروہ ہیں, خوارج اور روافض. اور بار بار شیخ صاحب نے اس کتاب دونوں کا ذکر کیا ہے. کاش کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ان دو گروہوں کا شر اور فساد اور فتنہ اتنی خطرناک ہے. واللہ قومیں تباہ ہوئی ہیں, ملک تباہ ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور اس سب فساد کے شر کے پیچھے کون ہے؟ یہ دو گروہ ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ, لوگ مر جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن فکر سوچ چھوڑ کے جاتے ہیں, اور ان کے وارث آتے ہیں وہ سوچ و فکر کو لے لیتے ہیں. جن لوگوں نے سیدنا علی کے خلاف تلوار اٹھائی, آج وہ زندہ تو نہیں ہے نا, ابھی ملجم کہاں ہے؟ سیدنا علی کا قاتل, سیدنا علی کو شہید کیا, وہ کہاں ہے؟ مر مٹ گیا ہے, ہلاک ہو گیا ہے, لیکن اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے. چلو بھائی باپ, یہ باتیں بڑے خطرناک باتیں ہیں. اپر محاسبہ کر کے دیکھیں ہم لوگ, ہم کس راستے پہ ہیں, صحابہ اور سلف کا راستہ ہے یا ان خوارج روافض اور اہل بدعت کا راستہ ہے؟ اہل بدعت کی اپنی پہچان ہے, اہل سنت کی اپنی پہچان ہے, میری کیا پہچان ہے, میں کہاں پہ ہوں؟ اور بہت سے لوگ بہت کا شکار بھی ہیں. کچھ لوگ فطروں میں ڈوبے ہوئے ہیں, شر فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر پر ہیں. عجب ہے واللہ کہ فساد بھی کرے اور اس فساد کو اصلاح سمجھ لے. سب سے بڑی بدبختی ہے واللہ, فسادی ہے, فساد پھیلا رہا ہے, شر پھیلا رہا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں خیر پہ ہوں اور میں امت میں امن اور سلامتی چاہتا ہوں, معاشرے میں خیر چاہتا ہوں. ذرا زمین پہ دیکھے, اپنے پاؤں کی طرف دیکھے کہ کس راستے پہ کھڑے ہو, کہاں پر کھڑے ہو. دائیں بائیں دیکھے, تمہارے ساتھ کون ہے, تمہارے ساتھی کون ہے اس راستے پر جس پر تم ہو. اگر تمہارے یہ راستہ صحابہ و سلف کا منہج ہے, اس پر قائم ہو, تو یہ صراط مستقیم ہے. اور اگر کوئی اور راستہ ہے تو پھر یہ گمراہی کا راستہ ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے, سلف علماء اور ان کے شاگرد اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, یا ان کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ جو ان سے بغض نفرت کرتے ہیں اور جو پہ تہمتیں لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں, اس راستے پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ انسان کی پہچان دوستوں سے ہوتی ہے نا, نہیں؟ تو تمہارے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ یہ سمپل سی باتیں ہیں نا. یہ ناممکن ہے کہ آپ کے دوست خارجی ہوں, اور خوارج میں سے ہوں یا روافض میں سے ہوں, اٹھنا بیٹھا ان کے ساتھ ہو, وہ تمہارے آئیڈیل ہوں اور آپ کہے کہ میں تو خیر پہ ہوں, میں صراط مستقیم پر ہوں, ممکن ہے؟ جو خمینی کی تعظیم کرتا ہے, اسے قبر پہ جا کے دعائیں کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, وہ خیر پہ ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ کوئی مشکل معاملہ ہے یا کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ہم نہیں جانتے کون سا گروہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, پھر بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں, کیسے ہوگا؟ اچھے لوگ ہیں, جہاد کرتے ہیں, خیر چاہتے ہیں. بھی جہاد خیر وہ جو میں چاہتا ہوں میری مرضی سے ہوتا ہے, یا شریعت میں اس کا کوئی ترازو بھی ہے, کوئی اصول بھی ہیں, کوئی ضوابط بھی ہیں, یہ نہیں؟ جہاد عبادت ہے نا, تو بغیر اصول ضوابط کے جہاد ہو سکتا ہے؟ نماز عبادت ہے, بغیر اصول ضوابط کے, شروط کے, ارکان کے, واجبات کے نماز کا پڑھنا ممکن ہے؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ بغیر شرع ضوابط کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. تو جہاد پھر کیسے ممکن ہے بغیر ضوابط, بغیر شروط, بغیر ارکان, بغیر, کیسے ممکن ہے؟ نماز عبادت ہے, جہاد بھی عبادت ہے. نماز نبوی پڑھنی ہے, جہاد اپنی مرضی کا کرنا ہے, نہیں چلے گا. نماز نبوی ہے تو جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے. اور واللہ سب کچھ موجود ہے قرآن اور سنت میں, تمام شرائط, ارکان, واجبات سب کچھ موجود ہے اور تفصیل سے موجود ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ سمجھنے والا کون ہے اور کیا سمجھ رہا ہے, اور پھر عمل کیا کر رہا ہے. یہ خطرناک گروہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, حق سے اترتا نہیں ہے. علماء کے اس کے دو معنی ہیں, ایک تو کثرت سے تلاوت کرنا, دوسرا دل تک نہ پہنچنا. دل تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیونکہ دل میں خلل اور خرابی ہے. اللہ کی پاک کلام اس خلل خرابی میں نہیں جا سکتے، ناممکن ہے. تو زبان پہ رہے گا، حلق تک رہے گا. اور جس نے نماز پڑھنی ہے اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، ظاہر تو بہت اچھی نماز پڑھے گا، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب ان لوگوں نے سید علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو سید علی نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور شر و فساد برپا کیا ہے، قتل و غارت کر رہے ہیں. تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ روکنا تو پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، تلوار کے بجائے تلوار اٹھانی پڑے گی. تو پھر انہوں نے جنگ سے پہلے سید عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جا کے ایک دفعہ نصیحت کر لو. سید عبداللہ بن عباس جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. غور کریں، یہ لوگ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے ایک گروہ پہ، ایک جگہ پہ جمع ہو چکے ہیں اور تیار ہیں جنگ کے لیے. دنیا کے سب سے بہترین اور عظیم لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. حالت دیکھیں کیا ہے، وہاں پر عزبر کوئی ناچ گانا ہو رہا تھا، وہاں پر کوئی کھیل کود کر رہے تھے، نہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں جب وہاں پہ دیکھا، جا کر دیکھا، بڑا عجب دیکھا. کچھ سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبادت میں سب منسلک ہیں، عبادت میں، رب کی عبادت میں. فرمایا جب میں نے ان سے مصافحہ کے ہاتھ میں لایا تو سجدے کر کے ان کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے. کیا یہ لوگ تلوار اٹھا سکتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف؟ یہ وصف دیکھا، وصف عبادت کا، کثرت سے عبادت اور صحیح عبادت میں فرق ہے. کمال تب ہے جب صحیح بھی اور کثرت سے بھی ہو. نوافل اللہ کو بہت پسند ہیں، لیکن صحیح ہونے چاہیے. پھر دل کو پاک کریں، دل کو صاف کریں، صحیح عقیدہ رکھیں، صحیح منہج پر کھڑے ہو جائیں، پھر عبادت کرتے جائیں. پھر کثرت سے عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن عقیدے میں خرابی ہے، دل میں خرابی ہے، خلل ہے، بغض ہے، نفرت ہے سب سے بہترین علماء سے جو صحابہ ہیں، اور سب سے عظیم انسان اس وقت جو موجود سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ عنہ ومن الصحابۃ اجمعین. سب سے عظیم انسان کے خون کے پیاسوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کی یہ حالت تھی. قتل کرنا چاہتے سیدنا علی کو اور کہا کہ تم کافر ہو چکے ہو، اب دوبارہ کلمہ پڑھو، پھر تمہیں امیر المؤمنین مانیں گے ہم، ورنہ تم کافر ہو چکے ہو. نعوذ باللہ. تکفیر سیدنا علی بن ابی طالب کی، اور ہر وہ شخص جو آپ کی تکفیر نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے. سوچ سکتے ہیں آپ، ہول سیل تکفیر، جو تکفیر کافر کی نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے. اگر سر عبداللہ بن عباس نے نصیحت کی ہے، ان کے تقریباً آدھے جو ہے نا نصیحت قبول کر لی ہے، لیکن باقی جو 4000 تھے تقریباً، وہ ہر درمی کا شکار ہوئے، جنگ ہوئی پھر ہلاک ہوئی. ان میں سے چند لوگ بچ گئے تھے، جن میں ابن ملجم بھی شامل تھا، روپوش ہو گئے، دور کہیں پہ چلے گئے، چھپ گئے کہیں پہ جا کے. پھر کچھ عرصے کے بعد 3 لوگ جمع ہوتے ان لوگوں میں سے جو بچ گئے تھے، مکہ معظمہ میں، جگہ دیکھیں آپ، حرم کے اندر کعبے کے سامنے بیٹھ کر ان تینوں نے عہد کیا. کیا عہد کیا؟ کہ اس وقت اس دنیا میں سب سے خطرناک ترین اور بدترین لوگ جو ہے وہ 3 ہیں، نعوذ باللہ، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، اور سیدنا عمرو بن العاص، 3 عظیم صحابی. ان تینوں نے یہ عہد کیا اس پاک جگہ پر، سب سے بہترین جگہ پر. اب مکہ کا حرم، کعبہ کے سامنے سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پاک گھر، وہاں پر بیٹھ کر عہد کیا. اچھا وقت کون سا تھا؟ رمضان کا مہینہ، اس وقت یہ لوگ عہد کرتے ہیں کہ فلان وقت میں فجر کی نماز کے وقت کے بعد ہم تینوں نے ایک وقت پہ حملہ کرنا ہے اور ان تینوں کو قتل کرنا ہے. عجب بات دیکھیں, سیدنا علی عراق میں, سیدنا معاویہ بن سفیان شام میں, سیدنا عمرو بن العاص مصر میں, تو تین وہاں سے نکلتے ہیں الگ الگ اور جا کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تینوں پہ حملہ ور ہوتے ہیں. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو زخمی ہو جاتے ہیں, سیدنا علی بن ابی طالب کو بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں, گہرے زخم لگتے ہیں, اور سیدنا عمرو بن العاص اس وقت بیمار ہوتے ہیں, جاتے نہیں, ان کی جگہ کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں. اب سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی یہودی کی بات کروں, نصرانی کی بات کروں, ہندو کی کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے حلق سے اترتا نہیں ہے, جو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, جنہوں نے کعبے کے سامنے سب سے عظیم تین لوگوں کو قتل کرنے کا وعدہ لیا تھا ایک دوسرے سے, اور سب سے بدترین شخص تھا وہ جس نے سیدنا علی کو قتل کیا, ابن ملجم جو ہے. حدیث میں آیا ہے کہ شقی دو ہیں, سب سے بدبخت لوگ دو ہیں, ایک وہ جس نے اوٹنی کو قتل کیا, صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو قتل کیا, اور ایک وہ جو سیدنا علی کو قتل کرے گا. بدبخت لوگ ہیں, نعوذ باللہ. الغرض واپس آتے ہیں, چند اہم باتیں اس خطرناک گروہ کے تعلق سے. آج بھی یہ گروہ نہیں, اس گروہ کی بعض چیزیں موجود ہیں, آج تکفیری بھی موجود ہیں جو تکفیر کرتے مسلمانوں کی. داعش وقت قریب سے گزرا آپ کے سامنے. یہ اس گروہ کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ خوارج سے تھا. تکفیر کرتے ہیں, مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں. یہ گروہ کہاں سے نکلا, کہاں سے تربیت حاصل کی, کس نے ان کو پالا تھا؟ اخوان مسلمین نے, جو آج یہ کہتے دعویٰ کرتے کہ ہم بڑے مجاہد ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. ان کی پشت پناہی کی تھی روافض نے, نعوذ باللہ. الغرض آگے بھی چند باتیں شیخ صاحب فرمائیں گے اس کے بارے میں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور یہ جو تعلیمات ہے اس گروہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب خوارج نکلے اور ان کا اتفاق ہوا ان کے قتل کرنے پر, یعنی صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ خوارج کو قتل کرنا ہے, کیونکہ ایسے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان خوارج کے تعلق سے کہ ان کو قتل کرنا ہے, جہاں کہیں بھی پاؤ, اگر میں اپنی زبان پایا تو میں ان کو قتل عاد کروں گا. تو صحابہ کا اتفاق ہوا ان احادیث کی روشنی میں کہ قتل کرنا, اس پہ اتفاق ہو گیا. شہزا فرماتے ہوں کہ اختلاف نہیں ہوا, اتفاق ہوا ان کے قتل کرنے پر. جی ہاں, صحابہ کا اختلاف جنگ جمل میں ہوا, صفین کی جنگ میں ہوا, کیونکہ فتنہ تھا, یہ مسلمان وہ بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, یہ بھی سنت پر تھے, دوسرا گروہ بھی سنت پر تھا, فتنہ تھا, لیکن اس میں اختلاف ہوا اور تین فرق میں بیٹھ کے غور سے سنے جاؤ, جنگ جمل اور صفین میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور تین گروہوں میں بٹ گئے. شیخ صفر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو تین فرقوں میں بٹ گئے تھے. ایک فرقے نے سیدنا علی کے ساتھ قتال کیا, سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے. دوسرے فرقے نے توقف سے کام لیا, خاموشی اختیار کر لی. اور تیسرے فرقے نے سیدنا علی کے خلاف, سیدنا معاویہ کے ساتھ مل کر سیدنا علی کے خلاف قتال کیا. تو تین گروہ تھے. میں نے ہمیشہ کہا ہے, بار بار کہا ہے, فتنے ہوتے ہیں, جب بھی فتنہ ہوتا ہے اہل سنت میں تو تین گروہ ہوتے ہیں. فتنہ ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, دو گروہ سامنے آ جاتے ہیں تو تین قسم کے گروہ ہو جاتے ہیں. ایک اس گروہ کے ساتھ ہوتا ہے, ایک اس گروہ کے ساتھ ہوتا ہے, تیسرا خاموشی اختیار کرتا ہے. اب صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا, اور اس فتنے سے بڑھ کر بھی کوئی فتنہ نہیں ہے. جنگ جمل, جنگ صفین, ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا جنگ صفین میں, لیکن فتنہ تھا, سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش تھی. جو لوگ کہتے ہیں نہیں صرف دو ہی ہوتے, یا آپ یا ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے مخالف ہیں, یہ تو بش کی پالیسی ہے نا, انہیں سننے سے اس کا کیا تعلق ہے, آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں, عزت نہیں ہوتا نا. بعض اوقات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں واضح ہونی ہوتی ہیں، بہت سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، شر پسند لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، شر چاہتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہے وہ اس فتنے میں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے کچھ توقف سے کام لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، یا کوشش کرتے ہیں دونوں گروہوں کو ملانے کی. حکمت عملی ہے نا، اگر سب اگر دونوں گروہوں میں مل گئے تو پھر ان کو آپس سے ملائے گا کون؟ یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں، یہ بھی اہل سنت میں سے ہیں. شیطان اپنا کام کر دکھایا، جیسے دو سگے بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسرا کوئی شخص آ کر ان کو ملاتا ہے، یہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو بھی ملانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن کب ہوگا، کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہر بندہ گروہ کو کوئی نہ کوئی گروہ اختیار کر لے گا. تو ہمیشہ تین گروہ ہوتے ہیں، توقف سے بھی کام لیا جاتا ہے جس کو بات واضح نہیں ہے، یا جو خیر چاہتا ہے دونوں کو ملانا چاہتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے وقتی طور پہ، پھر وقت آنے پر دونوں کو ملا بھی دیتا ہے. الغرض تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دو گروہ ہوئے تھے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس فتنے میں صحابہ کے تین گروہ ہوئے تھے، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سب سے عظیم فتنے میں تین گروہ ہوئے تھے تو بعد میں بھی تین گروہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ امت میں آئے گا نہیں. جتنے فتنے بھی آئیں گے اس سے کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. سب سے بڑے فتنے میں تین گروہ ہوئے تھے تو بعد میں بھی یہ تین گروہ ہو سکتے ہیں، اور خاموشی والا گروہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے مجتہد صحابی تھے انشاءاللہ. وہ جو مجتہد کوئی اجتہاد کرتا ہے، اگر غلط اجتہاد بھی ثابت ہو جائے تو اجر ملے گا کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ جو اس فتنے میں شامل تھے، جن سے اجتہاد غلطی بھی ہوئی، وہ بھی اجر کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے حق پایا ہے وہ دگنے اجر کے مستحق ہیں. لیکن اجر سب کو ملے گا الحمدللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ان صحابہ کا اختلاف خوارج کے تعلق سے نہیں ہوا، لم یختلفوا فی الخوارج، بلکہ ان کی بات متفق ہوئی کہ قتل کرنا، کہ ان کو قتل کرنا واجب ہے، اور ان کے خلاف جنگ واجب ہے، یعنی خوارج کے خلاف. اور اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، اور بہت ہی کم لوگ ان سے بچے جو بھاگ کر روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خوارج سے خبردار کرتے ہیں اور خوارج کے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب نے صبیغ کے ساتھ جو کیا، یہ پچھلے درس میں گزر چکا، صبیغ بن اسل جو ہے کہ اس کو ایسی مار پڑی کہ اس کے سر سے خون بہا، اور اس نے کہا اے میرے مؤمنین اب بس ہے، جو میرے سر میں گندگی تھی سب نکل گئی، اور اسے توبہ کر لی تھی. اسی طریقے سے شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قدریہ الاولى جو تقدیر کا انکار کیا، پچھلے درس میں گزر چکا ہے، ان سے برات کا اعلان کیا. اور اسی طریقے سیدنا عبداللہ بن عباس اور ان کے علاوہ بھی، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ، اگر ان میں سے میں کسی کو پالوں اور دیکھ لوں تو میں اس کے کان کو کاٹ دوں. سبحان اللہ، یعنی یہ جو قدریہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر نے تو یہ فرمایا کہ میں ان سے بری ہوں، برات کا اعلان کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب ان کو پتہ چلا قدریہ گروہ موجود ہے، فرمایا تو میرے پاس لے کے آؤ، اگر ان میں سے میں کسی کو پالوں تو میں اس کے کان کو کاٹ لوں گا، آواز تو یعنی دانتوں سے کاٹ لوں گا. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ناک کو میں کاٹ دوں گا، یعنی ناک کو اپنے دانتوں سے کاٹ دوں گا میں. یہ سب سختی کے الفاظ ہیں، وعید کے الفاظ ہیں، اور اپنی جو فیلنگز ہیں اس گروہ کے خلاف اس کا اظہار ہے. اتنی خطرناک گروہ صحابہ کے زمانے میں، اس بہترین زمانے میں، علم کے زمانے میں، علم کا نور موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابھی زندہ ہیں، بالکل پیور ہے. ابھی کئی زمانے نہیں گزرے کہ اس میں کوئی لوگ آئیں گے، شر پسند آئیں گے، کچھ کریں گے، پھر حدیث ہوں گے، پھر اس کے تسلسل، اس کے راوی دیکھے جائیں گے، پھر اس میں سے صحیح ضعیف کو الگ کیا جائے گا. عہد قریب ہے، اور عجب بات ہے ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ارکان ایمان میں سے جو چھٹا رکن ہے تقدیر کا، وہاں تک ان کی رسائی ہے تقدیر کا انکار کرنا. تو سخت الفاظ ہے صحابہ کے. اور اس طریقے سے شیخ صاحب شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور سن جابر سے بھی نقل کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی کہ صحابہ جو تھے اہل بدعت پر نکیر کرتے تھے، یعنی ان کی بدعت کی نشاندہی کرتے تھے، تبدیع کرتے تھے، برات کا اعلان کرتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے. یہ انکار بدعت اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے کہ اور انہی کے راستے پر اہل حدیث الطائفۃ المنصورہ جو ہے وہ گروہ جس کرتا ہے نصرت کی ہے یا نصرت کیا گیا گروہ جو ہے وہ اس راستے پر چلا جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جس پر صحابہ کرام تھے، صحابہ اور ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے، یہ سب اس راستے پر چلنے والے ہیں اور اسی پر دوستی رکھتے ہیں دوسروں سے اور اسی پر دشمنی رکھتے ہیں دوسروں سے. اور یہ ان کی کتابوں میں، تاریخ میں بھی موجود ہے، عقیدہ کی کتابوں میں ان عقائد کو بار بار بیان کرتے ہیں اور جیلن عن جیل، جنریشن سے جنریشن تک یہ تسلسل جاری رہا. اور یہ بات بھی مسلم ہے، مفروغ منہ، یہ مسلمات میں سے ہے کہ عقائد اور ان میں سے خصوص طور پر اہل بدعت سے جو تعلق اہل سنت کا اور اس کی وضاحت، ان سے خبردار کرنا، برات کا اعلان کرنا، ان کے خلاف جیسے خوارج کے ساتھ کے خلاف قتال کیا، قتال کرنا جب ضرورت پڑے تاکہ امت میں شر فساد کا خاتمہ ہو اور امن و امان برقرار رہے، یہ سارے چیزوں جو ہیں نسل جماعت کے عقیدے کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ ملے گا. اور اس سے پڑھایا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے نسلوں تک، ایک نسل سے دوسری اور تیسری سے تیسری، اس طریقے سے یہ تسلسل آج تک جاری ہے الحمدللہ. اور کتابیں محفوظ ہیں، جیسے صحیح بخاری محفوظ ہے، صحیح مسلم احادیث کی کتابیں محفوظ ہیں، اسی طریقے سے عقائد کی کتابیں بھی محفوظ ہیں. دیکھیں کاش کے لوگ جیسے صحیح بخاری کو جاننے والے ہیں اسے جان لیتے کہ اصول السنہ احمد محمد کی کتاب ہے، کاش کے جان لیتے. خلق افعال العباد امام بخاری کی کتاب ہے، عقیدہ کے تعلق سے بہت کم لوگ جاننے والے ہیں نا، کیونکہ جب علم کا زمانہ گیا، بہترین زمانہ گیا، اور چوتھی صدی میں اہل بدعت نے زور پکڑا، کچھ تقویت ہوئی، کچھ بڑے عہدوں پر بدعتی آ گئے، یہاں تک حکمران تک بھی جو فاطمہ عبیدی ہیں وہ تو وہاں تک پہنچے مصر میں، اور ان نے اوپر شر و فساد برپا کیا، تو پھر لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے نا علم سے متنفر کیا گیا، دور کیا گیا. کیونکہ جب تک علم کی روشنی ہے تو ہتھیار ہے نا، مومن کا ہتھیار علم ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں نے جو صحابہ اور سلف ہے، تو ان سے دور کیسے کرتے؟ نمے بدل کیا دیا اپنے بدعات اور خرافات. بزرگوں نے کہا، فلان نے کہا، اس نے خواب دیکھا، اس نے وجدہ ہے، اس نے عقل کی بات کی، اس نے منطق کی بات کی ہے، اس کے پیچھے لگو. لوگوں کو علم و کلام پیچھے لگا دیا، آہستہ آہستہ لوگ اس حق سے اور خیر سے متنفر ہوئے اور دور ہوتے گئے. لیکن اہل حق طائفہ منصورہ جو بہترین چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ہر زمانے میں باقی رہا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تا قیامت رہے گا. تو یہ باتیں جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں مسلمات میں سے ہیں، عقیدے کی کتابیں ہیں اور نسلوں در نسل جو ہے یہ کتابیں پڑھی گئی ہیں اور پڑھائی گئی ہیں، دور حاضر تک موجود ہیں اور آج بھی یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث للامام ابو عثمان اسماعیل الصابون رحمہ اللہ، وفات 449 ہجری، 449 ہجری میں ہوئی. میں دور حاضر کی بات نہیں کر رہا، شرح فضلت الشیخ العلامہ ربیع بن حادی مدخل رحمہ اللہ کر رہے ہیں. لیکن کتاب کی مصنف کون ہے؟ بدعت کی علامات کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ جو نصوص اور جو آثار ہیں صحابہ کرام کے، جو احادیث ہیں خوارج کے تعلق سے، سیدنا عمر کا قصہ صبی کے ساتھ اور سیدنا عبداللہ بن عمر کے تعلق قدریہ کے ساتھ، برات کا اعلان، یہ سب کون باتیں بتا رہے ہیں؟ یہ انہی کتابوں میں جن کا ذکر شیخ صاحب کر رہے ہیں. اور نسل در نسل پانچویں صدی سے، 449 پانچویں صدی ہے، اس زمانے سے لے کر کتنی صدیاں گزری ہیں اور کتنی نسلوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج ہم کہاں ہیں اور اس وقت جس نے کتاب لکھی اس کے وہم و گمان میں تھا کہ ہزار سال کے بعد تقریباً لوگ آئیں گے جو اس کتاب کو پڑھیں گے. کمال ہے کہ نہیں؟ تو کتاب کی حفاظت کی گئی ہے, صرف اسے دس کپڑوں میں لپیٹ کر کسی اوپر اوک جگہ پہ نہیں رکھا گیا, نہیں, اس کتاب کو نکالا گیا ہے, اسے پڑھا گیا ہے, سمجھا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے. لوگوں کے عقائد بنے ہیں, لوگوں کو سمجھ آئی ہے, لوگوں کو پتہ چل منہج کیا ہوتا ہے, صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے, لوگوں نے عمل کیا ہے, اہل سنت کا راستہ کیا ہے, اہل بدعت کا راستہ کیا ہے, اہل سنت کی کیا نشانیاں, کیا پہچان ہے, اہل بدعت کی کیا نشانیاں, کیا پہچان ہے, کیا علامات ہیں, میں کیسے راستہ اختیار کروں اہل سنت کا اور کیسے بچوں اور لوگوں کو خبردار کروں اہل بدعت سے. یہ علم ہے, یہ نور ہے, یہ وہ علم ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے, یہ وہ علم ہے جو انسان کے علم, دین, ایمان اور تقوی کو مضبوط کرتا ہے. اگر یہ علم نہیں ہے تو اللہ کوئی علم نہیں ہے. اس لیے بعضوں کو اعتراض کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے دروس میں تو ذرا خشک باتیں ہوتی ہیں, عقیدہ کی بات کرتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں, کچھ اور بات بھی کیا کریں, حسن اخلاق کی بات کریں, والدین کے حسن سلوکی کی بات کریں, صلہ رحمی کی بات کریں, خرید و فروخت کے مسائل ہیں, لوگ سود میں ڈوبا ہوا ہے, لوگوں میں قطع رحمی ہو رہی ہے, والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں, لوگوں میں بدکاریاں ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ منحج میں خرابی ہو, غلطی ہو اور ہم ان لوگوں کی اس ان مسائل کے پیچھے پڑے رہیں تو پھر ہم کہیں کہ نہیں. اصل میں عقیدہ سب سے بنیادی بات ہے. اپنے آپ کو ذرا سنبھال لے اور دیکھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. اگر اہل سنت کے راستے پہ میں نے سلف پر قائم ہے, عقیدہ درست ہے, تو باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ بغیر وضو کو نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. جیسے نماز وضو شرط ہے, اسی طریقے سے ہر عبادت کے لیے توحید شرط ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شرک کرے کوئی عبادت اس کے کام آئے گی؟ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز گئی نا, باقی تو ہے نا, آپ کا روزہ ہے, آپ کے حج ہے, عمر, باقی تو برقرار ہے نا. لیکن اگر کوئی شرک کر رہے تو باقی کوئی عبادت رہتی ہے؟ لیکن اشرک تلح بطن عملک, اگر آپ بھی شرک کرے تو تیرے سارے عمر اکارت کر دیں, تو شرک سے تمام عبادات, تمام اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو حسن اخلاق کہاں گیا؟ مدد حسن سلوک کو کوئی فائدہ ملے گا؟ ہر ماہ سے اجتناب کو کوئی فائدہ ملے گا؟ تو شرک ہر بیماری کی جڑ ہے, ہر فتنے کی فساد کی جڑ ہے. جب شرک کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو پھر ارکان اسلام کا سمجھنا, ارکان ایمان کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ دروس میں آپ سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, حسن سلوکی کی بات بھی آتی ہے, حسن اخلاق کی بات بھی آتی ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی بات بھی آتی ہے, صلہ رحمی کی بات بھی آتی ہے, الحمدللہ یہ سب چلتا ہے. لیکن اصل بنیاد, اساس جو ہے نا, وہ یہ عقیدہ ہے, یہ منہج ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. تو یہ ثبوت مل گیا, یہ کتاب اس میں سے ایک جو ہم پڑھ رہے ہیں, پانچویں صدی کی کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو شیخ صاحب نے جو بات یہاں پہ کی ہے کہ نسل در نسل جو ہے وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں, تو یہ آپ کے سامنے حقیقت بھی آ گئی الحمدللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع رحمہ اللہ, الان الاخوان المسلمون یقولون الروافض اخواننا, نعوذ باللہ, سنی ذرا, اخوان المسلمین کہتے ہیں کہ روافض ہمارے بھائی ہیں, اور روافض جو ہیں قتل و غارت کرتے ہیں اہل سنت میں, خون ریزی کرتے ہیں, مساجد کو توڑ دیتے ہیں, اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور بہت سارے بدفعلی بھی کرتے ہیں, برے کام بھی کرتے ہیں جو یہود و نصارہ تک نہیں کر سکتے. اور روافض کی جو کینہ ہے, بغض و نفرت ہے اہل سنت پر اور صحابہ پر, یہود و نصارہ کی جو بغض و نفرت ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی بھی اس بغض و نفرت تک نہیں پہنچ سکتا جو روافض صحابہ اور اہل سنت کے لیے رکھتے ہیں, نعوذ باللہ. بڑی حقیقت ہے. میں نے کہا اخوان المسلمین یہ وہ گروہ ہے جس کی ابتدا مصر میں ہوئی, حسن البنا اس گروہ کے بانی تھے, اور سید قطب اس گروہ کے حامی اور ان کے جو ایک علمی رہنما ہیں, یہ شخص تھا, اس نے تعلیمات دی. فی ضلال قرآن, قرآن کی تفسیر ہے, اس قرآن مجید کی تفسیر میں تکفیر موجود ہے، مسلمانوں کی تکفیر ہے تفسیر کی کتاب میں، اور پھر آہستہ آہستہ اس بندے کی کتابوں جو ہے وہ پھیلیں اور اخوان المسلمین نے نشر و اشاعت کی ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، بہت کم لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آئے الحمدللہ، آہستہ آہستہ ان کو نشاندہی کی، خبردار کیا، پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ متنبہ کیا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ گروہ خطرناک گروہ ہے، خصوصی طور پر جب داعش جیسا گروہ نکلا، اس کا شر اور فساد پھیلا تو لوگوں کو پتہ چلا، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا جو درس تھا کھوئی بھی خلافت اور داعش کے قصے میں، داعش کے قصے میں بیان کیا تھا، جس نے درس نہیں سنا ویب سائٹ پہ موجود ہے کھوئی و خلافت داعش کا قصہ، اب سنیں اور دیکھیں کہ داعش کی اصل قصہ کیا ہے، کہاں سے نکلے، ان کے رہنما کون ہے، کس سے تعلیم حاصل کی ہے، کون سی کتابیں پڑھی ہیں، کس طریقے سے قتل و غارت لوگوں نے کی ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، کیسے تکفیر کیا مسلمانوں کی، کیسے ہتھیار اٹھائے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے دشمن کون ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا پھر انجام کیا ہوئے، نعوذ باللہ، پوری تفصیل موجود ہے اور اس میں حوالے بھی میں نے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ان کے رحمان نے گواہی دی ہے کہ ہم نے سید قطب اور مودودی کی کتابوں سے یہ ہم نے سیکھا ہے، عجب ادا تکفیر اور شر و فساد قتل و غار جو داعش نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سیکھا ہے سید قطب کی کتابوں سے اور مودودی کی کتابوں سے، کتابوں کا نام بھی دیا ہے، اور میں نے اس درس میں کتابوں کا نام بھی بتایا ہے، حوالے بھی دیے ہیں کہ کس نے کس کتابیں کہاں پہ کہا ہے، ان کے رہنماؤں میں سے جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ ان لوگوں سے، ان لوگوں کی کتابوں سے انہوں نے حاصل کیا ہے، اور پھر انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، نعوذ باللہ، الغرض تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخوان جو ہیں اخوان مسلمین جہاد کا نام لیتے ہیں، جہاد کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ اخوان مسلمین جو جہاد کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، روافض کے ساتھ کھڑے ہیں، جو یہود نصارہ کے بھائی ہیں، تاریخ سب سے بڑا گواہ ہے اور واقع سب سے بڑا گواہ ہے کہ جب یہ جنگ کرتے قتال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ کلمہ توحید کے سر بلندے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذاتی اور شخصی اغراض کے لیے اور شخصی مفاد کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں، جہاد تو ہوتا اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے، کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے، ایک شخص ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیام وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کی ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی قوم اور قبیلے کی حمیت میں قتال کرتا ہے، دوسرا شخص ہے جو بہادری کے لیے قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور تیسرا شخص ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے قتال کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، تو اس میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل، ان میں سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے بھی قتال کی اور جنگ کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، وہ بلند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، تو کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، جو قتال کرتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور غرض ہے کوئی بھی ہو تو اسے جہاد نہیں کہا جاتا، اگرچہ اس جنگ میں مسلمان کافر کے خلاف ہی قتال جنگ کیوں نہ کر رہا ہو، اصل بات یہ کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، کوئی اور مقصد ہے تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، کیا روافض، اچھا جو جہاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی کے لیے، اس کے نزدیک دین ہے کیا، پہلی بات یہ ہے، پھر کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے جب وہ کر رہا ہے تو کلمہ توحید ہے کیا اس کے نزدیک، روافض کا دین کیا ہے، ان کے نزدیک کلمہ توحید کیا ہے، آج نعرہ لگتا ہے علی مشکل کشا، یا علی مدد، اللہ تعالیٰ ایسے گروہ کو کامیاب کرے گا، اور کیا یہ گروہ فی سبیل جہاد کرنے والا گروہ ہے، بتائے مجھے، یہ ممکن ہے، پھر کلمہ تو پڑھتے ہیں اور یہودوں کے خلاف نصارہ کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں، جہاد کے نام پر کارروائیاں بھی کرتے ہیں، کیسے جہاد کہتے ہیں، اسے جہاد کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، من قاتل لتكون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کلمۃ اللہ علیہ، کلمۃ اللہ سمجھیں گے تو پھر بلند کریں گے نا، کلمۃ اللہ کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف عمل کیا ہے، جہل مرکب کا شکار ہیں، اور سب سے بدترین شرک شرک الربوبیہ جو ابو جہل بھی نہیں کرتا تھا. مجھے ایک اثر دکھا دیں یا ایک قول دکھا دیں جس میں مشرکین عرب نے کہا ہو کہ لات یا عزے حبل ہمارے مشکل کشا ہیں، ایک دکھا دیں، کہیں پر نہیں ہے. عبادت کرتے تھے اور عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے تھے، اور وہ وجہ بھی بتائی ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم نہیں کرتے ان کی عبادت مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، یہ وجہ ہے. لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ لات مشکل کشا ہے، عزہ حاجت روا ہے، ایک دکھا دے مجھے. نہیں مانتے تھے مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے. عجب ہے واللہ، عجب ہے واللہ. اور ان روافض سے یہ بدعقیدگی پھیلی ہے بریلیوں میں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں غوث حاجت روا عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کتاب اٹھا کے دیکھے، غنی ان کی کتاب ہے، تصنیف ہے، کہیں نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، مجھے پکارے ہو، کچھ کرو، سختی سے منع کیا ہے. بعد میں لوگ آئے، محبت میں غلو کیا، اولیاء صالحین کی محبت میں غلو، حد سے تجاوز کیا، یہاں تک رب کے برابر کر دیا. علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، نعوذ باللہ. یہ مسلمانوں کے عقائد ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے راست میں جہاد فی سبیل اللہ کیسے ممکن ہے؟ جو روافض کے ساتھ مل کر کروائے کرتے ہیں، جہاد کا نام پہ جد و جہد کرتے ہیں، کروائے کرتے ہیں مشرکین اور کفار کے خلاف، یہودوں کے خلاف، اسے جہاد کہا جا سکتا ہے؟ آج بہت سارے لوگ حماس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے. حماس اخوان مسلمین میں سے ہیں، اور حماس کے سپورٹر اس وقت کون ہیں؟ روافض ہیں، خود روافض ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں، گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، ان کے جو رہنما ہیں، خالد مشعل ہو یا اسماعیل ہنیہ ہو، اب گھر کے لکھیں، اور ساتھ لکھے خمینی، خمینی کی قبر پہ جا کے، جب بھی ان کا کوئی سربراہ بنتا ہے نا، حماس کا سربراہ جو بنتا منتخب ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے یا سلیکٹ ہوتا ہے، جو بھی سمجھ لیں آپ، تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں؟ خمینی کی قبر میں جاتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر جا کے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا ایسے گروہ کو؟ میرے بھائی، ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جنگ احد میں صحابہ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، جنگ احد میں صحابہ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، تیر انداز نے اپنی جگہ کر چھوڑ کر یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مشرکین فرار ہو گئے ہیں، اب ہم نیچے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ رہنا ہے، جبکہ تعلیمات بالکل واضح تھی، جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. 50 تیر انداز تھے، اگر ہمیں پرندے بھی نوچ رہے تب بھی آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب مشرکین بھاگ نکلے، انہوں نے کہا دیکھا اب تو جگہ ختم ہو گئی، غلط فہمی کا شکار ہوئے، تو آہستہ آہستہ نیچے جانے لگے، اس پار سے نیچے اترے، تو ان میں سے جو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقرر کیا وہ اکیلا رہ گیا. منع کیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ لوگ چلے تو گئے لیکن ابھی بھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ہمیں کچھ نہیں بتاتے ہم یہاں پہ رکنا چاہیے. غلط فہمی میں غلطی ہو گئی لیکن نافرمانی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، نیچے اتر گئے، جنگ نے پلٹا پاسا اور واپس حملہ آور ہوئے اور شدید نقصان پہنچا. 70 صحابہ کو، عظماء کو شہید کیا گیا، اور تمثیل مثل یعنی ان کی نعوذ باللہ آنکھ نکالی گئی، کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، اسے مثلہ کہتے ہیں، یہ بھی کیا گیا. جی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، چھوٹی سی غلطی ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. میرے بھائی، ہم بات کریں شرک اکبر کی بات کر رہے ہیں، اور ربوبیہ میں علی مشکل کشا کہنا کوئی عام بات نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا کہ اسے جہاد کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، دیکھیں حقائق کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، نہیں بدلتا، ترازو ہے اللہ تعالیٰ کا، اصول ہے دین کے. جہاد کرنا ہے تو فی سبیل اللہ، تب جہاد تب ہوگا جب فی سبیل اللہ ہوگا, اور فی سبیل تب ہوگا جب الاعلیٰ کلمۃ اللہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کلمۃ توحید کی سربلندی سے ہوتی ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے سمجھے کہ کلمۃ توحید ہے کیا, پھر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں, پھر یہ لازم سمجھ پڑے گا کہ شرک کیا ہے, شرک سے بچنا کیسے ہے, شرک کی کون سی صورتیں ہیں, شرک اکبر کیا ہوتا ہے, شرک فروبیہ کیا ہوتا ہے, شرک الوہیہ کیا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تربیت کی صحابہ کی مکہ میں, دعوت توحید تھی, نماز بعد میں فرض ہوئی, روزے بعد میں فرض ہوئے, جہاد بعد میں فرض ہوا مدینہ میں. تو پہلے 13 سالوں میں کیا تربیت تھی, یہ توحید کی تربیت تھی, اتباع سنت کی تربیت تھی, پھر جا کے جہاد. آج ہر بندہ کہتے ہیں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, کوئی کھیل ہے, کوئی تماشا ہے, نعوذ باللہ. بھائی جہاد کے لیے آپ کو پہلے جہاد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, جہاد کے لیے تیاری کرنی پڑے گی, اور بغیر علم کے, بغیر صحیح سمجھ کے, بغیر سے منہج اور راستے کے, بغیر توحید و سنت کے ممکن نہیں ہے. پھر فساد برپا ہوگا, جہاد نہیں ہوگا. پھر الغرض تو شخص فرماتے ہیں جو روافض کے ساتھ قتال کرتے ہیں, کیا وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی چاہتا ہے, کیا لیلہ کلمۃ اللہ کے لیے وہ یہ قتال کرتا ہے؟ روافض صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, قرآن پر طعن کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر طعن کرتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, اور ہمارے اوپر جو سب سے بڑے کافر ان سے بھی زیادہ دشمنی رکھتے ہیں اور زیادہ سختی برتتے ہیں, اور اسلام پر سب سے بڑے سخت ہیں, سب سے بڑے دشمن ہیں. کتنا وقت ہوا ہے؟ چلو اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں. اگلے درس میں اہل بدعت کے تعلق سے چند اہم اور باتیں ہیں کہ اہل بدعت کی جو نشانی کی بات کریں کہ دشمنی رکھتے ہیں اہل سنت سے, ان کے چند اور باتیں بھی انشاءاللہ رکھیں گے کہ روافض نے جو کاروائیاں کی ہیں اور اخوان مسلمین کے ساتھ مل کے جو انہوں نے یہ کام کیے ہیں اور فساد برپا کیا ہے, پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو خوارج اور روافض دونوں ایک ساتھ مل کے نعوذ باللہ شر اور فساد کے پیچھے دونوں گروہوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اور امت میں سب سے زیادہ شر اور فساد ان دو گروہوں نے پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ وامان میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.